أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی احسانات اور انعامات کا حامل مہینہ ہے، اور اس ماہ محترم میں مسلمانوں کے ایمان اور اعمال کی مشق ہو رہی ہے، اور انہیں قسم قسم کی ترقیات دی جاتی ہے. جس طرح ایک موسم بہار میں جس درخت کی بھی جڑے زمین میں ہو اور وہ خشک اور کٹی ہوئی نہ ہو، یہ مثال ہے ایمان کی. اس درخت کے شاخوں میں، ٹہنیوں میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ دنوں بعد ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پھول اور پھل پیدا ہونے لگتے ہیں، اور ایک گھنا تناور سایہ دار پھلدار درخت سب کے دلوں میں اور آنکھوں میں بھلا لگنے والا سامنے آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح رمضان شریف کے مہینے میں ایمان اور اعمال دونوں کو مختلف طریقے سے ترقی دی جاتی ہے. کوئی ایک عمل نہیں ہے، بہت سارے اعمال ہیں. مثلا فرض قطعی روزہ ہے مہینہ بھر کا، تو روزے کا وقت بھی متعین ہے، طریقہ کار بھی متعین ہے، اور پورے عالم میں رمضان شریف کا مہینہ اول و آخر معلوم ہے کہ صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر مکمل ہوتا ہے. اس درمیان میں جو دن ہے یہ روزے کا ہے، اور نہ کھانا نہ پینا، حلال بیوی سے جمع نہ کرنا، والامساک عن المفترات الثلاث اے الاکل والشرب والوقاء، اس سے متعلق بہت ساری چیزیں جس سے روزے کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ سب منع ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کے لیے پھلوں میں کھانوں میں ہاتھ لگانا جس کی طبیعت کمزور ہو مکروہ ہے، کیونکہ روزے کا کہیں نقصان نہ ہو جائے. اور فقہا نے لکھا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو نفس کا اطمینان نہ ہو، وہ بیوی کے ساتھ بوس و کنار بھی نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے بڑے گناہ میں پڑ جائے، اور حدیث شریف میں کہ اگر آپ گناہوں سے نہ بچے اور آپ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا ترک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ صرف کھانے پینے سے آپ رکے ہوئے ہیں اور باقی سب کچھ کر رہے ہیں. یہ روزہ کئی وجوہ سے تکڑا کیا جاتا ہے. رات کو دیر تک ایک لمبی نماز تراویح کی پڑھائی جاتی ہے، یہ روزے کی خصوصیت ہے. سال بھر میں جب رمضان شریف نہ ہو تو دو رکعت نفل بھی کوئی جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، عشاء کے چار فرضوں کے بعد جو دو رکعت سنت موقع ہے وہ سال کے 11 مہینے میں کسی کے لیے بھی اجازت نہیں کہ وہ جماعت کر لے، نہ وتروں کی جماعت کی اجازت ہے، لیکن رمضان شریف کی خاطر داری میں ایک مستقل نماز رکھی گئی ہے تراویح کی. اگرچہ فقہاء محدثین کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں رات کے 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد، اس کو یقینی بنانے کے لیے تراویح کی نماز تجویز ہوئی ہے، کہ سال بھر میں تو ایک اختیاری بات ہے، کوئی پڑھے پڑھے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے، قیام اللیل بھی نفل ہے اور تہجد بھی نفل ہے. قیام اللیل کی 8 رکعتیں اور تہجد کی 12 ہے. قیام اللیل رات کے شروع میں پڑھے جاتے ہیں اور تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں یہ کہیں مس نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، تو صحابہ نے، تابعین نے، اتباع نے مل کر پیغمبر کے عمل کو دیکھ کر، پسندیدگی کو دیکھ کر، اعمال کو دیکھ کر، دونوں کو اکٹھے جماعت کی شکل میں پڑھایا. اور یوں 20 رکعت تراویح پوری رات کا شکرانہ ہے اور اہم میں منصب ہے جس سے مومن فارغ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وتروں کی جماعت کرا کے تاکہ عقل مند لوگ سمجھ لے اور وہ مزید نفلوں کے بہانے کوئی شرارت نہ کرے. نماز مکمل ہو گئی، وتر تک پڑھ چکے ہیں، اب ذی عقل آدمی، ذی شعور، جس میں دینی فہم ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ آج رات کی عبادت سے میں فارغ ہو گیا. بدشعور تو سب کچھ کرے گا، وہ عید کے دن بھی نفل پڑھے گا، وہ مغرب سے پہلی بھی رکعتیں پڑھے گا. بدشعوروں کے لیے سمجھانا نہیں ہوتا ہے، یہ باشعور لوگوں کا دین ہے. اس واسطے پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ بھئی رات کی آخری نماز وتر بنایا کرو. اب جو نفلے پڑھے گا وہ وتروں کے خلاف کرے گا، نبی کی حدیث کی مخالفت پر کبھی اجر نہیں ملتا، اطاعت پر اجر ملتا ہے. اطاعت صحابہ نے کی، تابعین نے کی، مجتہدین، محدثین، آج تک علماء و اولیاء نے کی، کبھی بھی انہوں نے وتروں کے بعد نفل نہیں پڑھے. وتر رات کی آخری نماز ہے، اور قیام اللیل و تہجد دونوں ملا کر تراویح کی نماز بنی ہے. اس لیے دوبارہ دوبارہ قیام اللیل و تہجد کا نام لینا بدعقلی، سوئی فہم ہے. بہرحال عبادات بہت ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن شریف میں ہے کہ بہترین وقت استغفار کا وہ سحری کا وقت ہے. آخری پار بہت قیمتی اور بیش بہا ہے کہ آدمی بیٹھے اور استغفار کرے، تلاوت پوری کرے، تفصیل کے ساتھ دعائیں مانگے. کم عقل آدمی سمجھتا ہے کہ بس صرف نفلی کام ہے. نفل تو بہت چھوٹا کام ہے، اس سے بڑھ کر کام موجود ہے. قرآن مجید میں ہے یتلون آیات اللہ آنا اللیل، یہ لوگ راتوں کے گھڑیوں میں قرآن مجید پڑھتے ہیں. حضرت عثمان کے فضائل میں آیا ہے کہ وہ رات بھر قرآن شریف پڑھتے تھے. تسبیحات ہے، ذکر ہے، دعا ہے. اس زمانے کے مسلمانوں کے ذمے تو بہت قضائیں باقی ہیں. یہ مسلمان وہ نہیں ہے جو دین کے اعتبار سے سچا ہو، ان میں دینی اعتبار سے دروغگوئی بہت زیادہ ہے. ان کے جو صحیح سلامت نظر آتے ہیں، جب ان کا کھوج لگائیں گے تو فرائض کا چور نکلے گا، پتہ چل جائے گا کہ اتنے سال تک نماز نہیں پڑھی، تو وہ واجب اور فرض ہے، اس کا لوٹانا وتروں کے بعد جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ قضا نمازوں میں یہ قاعدہ یاد رکھے کہ لوگوں کو آگاہ نہیں کرنا ہے، جو شخص قضا پڑتا ہے وہ ایک عیب کا کام کر رہا ہے، قصوروار اور جرائم پیشہ ہے، تو قصوروار اور جرائم پیشہ اپنے قصور اور جرم پر لوگوں کو اطلاع نہ دے، قضا نماز قضا کرنا اور لوگوں کو بتانا گناہ کبیرہ ہے، شراب اور زنا کے برابر گناہ ہے، تو اعتراض ہے، آپ ایک کونے میں کھڑے ہو جائے، گھر کے اندر پڑے اور بیوی کو بھی پتہ نہ چلے کیا کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے کچھ کام ہے میرے ذمہ، وہ کیا جا رہا ہے۔ اور قضا نماز اس طرح فرض ہے جیسے وقت کی نماز فرض ہے، جب تک نماز پڑھی نہیں گئی ہے مومن بری الذمہ نہیں ہوگا، نماز پڑھنا ہی اصل دولت ہے، اور نمازوں کے لیے حساب کرنا ہے، اپنے بلوغ مثلا لڑکے کی 12 سال عمر سے نماز فرض ہوتی ہے اور لڑکی کے 9 سال سے، اس وقت سے کتنی پڑھی ہے، فجر کتنے، ظہر کتنے ہیں، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، جمعہ کی جگہ زور ہی کی قضا کی جائے گی، اس کے لیے منشی رکھے جائے، حساب کتاب کے ماہرین، ان کو بھاری بھر تنخواہ دی جائے، جرائم کر چکے آپ، خدا کے مجرم ہیں بہت بڑے، فرائض توڑے آپ، جیسے انکم ٹیکس والوں سے جان چھڑانے کے لیے کتنے حسابات لگاتے ہیں، کتنے وکالت، مستقل شعبہ ہے وکلا کا، کہتے یہ ایڈوکیٹ انکم ٹیکس ہے، تو قضا نماز اور روزے جو آپ نے نقصان پہنچایا ہے روح نکلنے سے پہلے پہلے کہ قبر کا عذاب شروع ہو جائے، اس سے پہلے پہلے نمازوں والی بات مکمل کر لے، اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے ذمہ جتنی قضا نمازیں تھی وہ میں نے پوری کر لی۔ قضا نمازوں کے لیے رات بہتر ہے اور افضل ہے، اگر ہفتے میں ایک دو راتیں بھی مخصوص کی جائے، میرے ذمہ جتنی باقی ہے ان میں پہلی فجر 2 رکعت، اللہ اکبر، سنتوں کی قضا بعد میں نہیں ہوتی، میرے ذمہ جتنی نمازیں باقی ہے ان میں پہلی ظہر، اللہ اکبر، میرے ذمہ جو باقی ہے، جب بھی نیت باندھو جو باقی ہے، جو باقی ان میں یہ پہلی ہے نا، لیکن اس کا اطمینان تب ہوگا جب آپ حساب کر چکے ہو، اس لیے نماز قضا کرنا آسان ہے لیکن بعد میں اس کے تاب لانا آسان نہیں ہے، اس کے تپیڑے جو پڑیں گے، اور بس وقت آ گیا ہے، زندگی کیا چیز ہے، ابھی آپ پیدا ہوئے اور اب جوان ہیں اور اب بال سفید ہو گئے اور اعضا مزمحل ہو گئے، بس قبرستان کا راستہ تیار ہے، پتہ نہیں قبر بھی کسی خوش نصیب کو نصیب ہوگی، ورنہ کس دریا میں ڈلے اور کس آگ میں جھلسے ہو، کس جگہ تباہ و برباد ہو جائے۔ نمازوں کا حساب کتاب بہت ضروری ہے۔ عشاء کی نماز کی جب قضا ہو تو اس کے ساتھ وتروں کی بھی قضا ہوگی، وتر بھی فرض عملی ہے، واجب کا حکم، حکمہ کا حکم الفرض ہے، عملاً لا اعتقاداً خلاصہ میں ہے کہ واجب کا ساتھ عمل وہی کرنا ہے جو فرض والا عمل ہے، قضا کی صورت میں دوبارہ لوٹائی جائے گی۔ خدا نخواستہ اگر ایک مومن نے بڑی کوشش کی اور وہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھتا رہا، روزانہ کے حساب سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مال وتر، پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مال وتر، 6 نمازیں یومیہ بنتی ہے ہماری، 5 فرض اور 6ٹی وتر، یہ پڑھتے 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 موت آنے لگی اور اس کو اندازہ ہے کہ اب بھی کچھ باقی ہے، تو وہ فدیہ ادا کر لیں۔ فدیہ میں یہ اختیار ہے کہ نماز جس وقت قضا ہوئی تھی کتنے سال ہوئے، اس وقت فطرانہ کتنا تھا؟ 15 روپے. اور اب تو شاید 100-125 تک پہنچا ہوا ہے. تو فقہا کہتے ہیں کہ جس زمانے میں نماز قضا ہوئی ہے اس زمانے کے اعتبار سے بھی فدیہ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ پختہ معلوم ہو. اگر پختہ معلوم نہیں ہے تو پھر موجودہ وقت کے ساتھ ادائیگی ہوگی. مثلا آج کل 100 روپے فطرانہ ہے اور 6 نمازیں ہیں، 5 فرض اور 6ٹی وتر، تو 600 روپے یومیہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے سال ان کا حساب لگا ہے. اللہ اکبر. یہ فدیہ دنیا سے جانے والا اپنے سامنے دے دے، اپنے مال سے دے دے. اگر کل مال بھی فدیہ ہو گیا تو اجازت ہے اس کو اپنے آپ کو چھوڑا لے، اور اگر وہ مر گیا اور اس نے کہا ہے کہ میری نماز یا میرے روزوں کی جو قضا ہے اس کے بدلے میں فطرہ ادا کیا جائے، تو پھر 1/3 میں سے ثلث مال میں سے رشتہ دار کریں گے. مثلا 6 لاکھ رہ گئے تو 6 لاکھ کا 1/3 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ رہ گئے تو 1/3 1 لاکھ ہے. تو 1/3 کے اندر وصیت نافذ ہوتی ہے، 2/3 اس کے اختیار سے نکلا ہے، وہ ورثہ کا ہے، ان میں تقسیم ہوں گے. یہ مسائل اچھی طرح سمجھ لو، ضبط کر لو، اور دنیا کے مسلمانوں کو آگاہ کرو. ہر روز میں نئی نئی تفصیل نہیں کروں گا. عقل مند آدمی ایک دفعہ سمجھ لیتا ہے، زندگی بھر اس کو یاد رکھتا ہے، اور خلاف بات نہ سنو، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ تو شہر ہے اور پاکستان ہے، جمہوریت کے نام پر ہوارگی چلتی ہے، مذہبی آزادی کے نام پر کفر اور بدعت اور شرک اور فتنوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے، مذہبی اسکالروں کے عنوان سے زندیق اور ملحدوں کو چینلوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے، اور اسلام کے عظمتوں کا اور شاعر کا کلم کل تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسے حالات میں اگر مسجدوں میں آنے والے بھی مضبوط ایمان نہ رکھے تو وہ بھی واپس گھر سلامت نہیں جائیں گے، ایمان سے خالی ہو جائے گا. نقصان یہاں سے بہت شدید ہوا کہ بڑے علماء وہ چینلوں پہ نہیں آتے، پسند نہیں کرتے کہ یہ فحاشی کا ذریعہ ہے اور جو آتے ہیں وہ قابل کفایت نہیں ہے. جب تک بڑے علماء اکابر فقہاء محدثین مفسرین وہ خود آ کے سوال کا جواب نہ دے، تقریر نہ کرے، اس وقت تک اصلاح کبھی بھی نہیں ہوگی. میں خود حیران ہوں کہ اس میں کوئی کتاب لکھوں، اس میں ان سے کوئی اپیل کروں، ایک اجلاس کروں، پاکستان بھر کے فقہا علماء اہل حق کو جمع کروں اور ان کو اللہ کا واسطہ دے دوں کہ یہ نسل کو بچاؤ، امت کو تباہ ہونے سے بچاؤ. کلم کل باقاعدہ چینلوں پر ایک اس طرف سے کوئی خوار بدگار ایسے ہی بڑا پیٹ نکلا ہوتا ہے سر ننگا کہ جی فلاں علامہ صاحب ہے، اور ادھر سے 2 داڑھی مونڈے شیعہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مت بہت ضروری ہے، مت نکاح ہے، مت تمام مسلمانوں نے کیا ہے. یہ جو بڑے پیٹ والا ہے، ننگے سر، اس کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی عقل نہیں، بےہودہ انسان ہے. اور سب لوگ جو سن رہے وہ حیران ہو رہا ہے کہ وہ دو شیعہ چوکرے زبردست دلائل دے رہے، ان کے پاس ان کے بڑوں کی لکھی ہوئی کتاب نیچے رکھا ہوا ہے، اس کے صفحے پلٹ رہا ہے اور جواب دے رہا ہے. اس کو عقل ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی کہتے ہیں میں نے آیت پڑھی ہے، میں نے یہ پڑھا، حالانکہ یہ مسئلے سے واقف نہیں ہے، تیاری نہیں ہے اس کی. یہ تو کل کوئی چینل پر یہ بات شروع ہو جائے گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی سچا اور جچا تولا پیغمبر تھا, اور مولویوں کی جیسی عادت ہے کہ ہر ایک کو کافر کہتے اس کو بھی کافر کر دیا, ورنہ وہ مسیح موعود ہے اور مہدی زمانہ ہے. قادیانی تو ان سے زیادہ مؤثر ہے. باہر ملکوں کے اندر انہوں نے چینل لگائے ہیں اور اسٹیشن بنائے اپنے اور باقاعدہ پورا نشر و اشاعت کر رہا ہے. تو یہ جو عام طرز کے اخباری اور میڈیا والے مولوی نما ہے, ان کے پاس کوئی علم نہیں, کوئی عقائد نہیں, کوئی خبرداری نہیں. یہ جیسے جواب چاہیے اس طرح جواب نہیں دے سکتے. اس لیے بڑے علماء, بزرگان دین, اکابر, بے شک وہ پاک نفوس ہے, ملائک کی جماعت ہے, اور ان کی پاکی اور طہارت پر ہمیں فخر ہے. اللہ ان قبلوں اور کعبوں کو سلامت رکھے, لیکن وہ امت کی رہنمائی کے لیے آ گیا ہے. جس طرح وہ مناسب سمجھتے ہیں, لیکن ضروری مسائل سے امت کو آگاہ کرنا ہے. اب دیکھو پورا شور شراب ہوگا, رمضان رمضان مبارک کریم ربان ہے, کچھ بھی نہیں, بات ایک بھی نہیں ہے. رمضان کیا چیز ہے؟ رمضان کا روزہ کب فرض ہوا ہے؟ رمضان کے روزے کی فرضیت کا کیا مطلب ہے؟ فرض روزہ نہ رکھنا کتنے جرم ہے؟ یہ باتیں نہیں کر سکتے. وہ خود سارے روزہ خور اور روزہ چور جمع ہوتے ہیں. احمد ابھی اسکالر کی ٹائی لگی ہوئی ہے, منہ میں پان پڑا ہوا ہے, چبا رہا ہے اور رمضان کے فضائل بیان کر رہا ہے, اور سر ننگا ہے بالکل, ملحد اور زندی کے زمانہ. ایسی صورت میں بزرگان دین کو اپنے لیے نہیں, امت کے حال پر رحم کرنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ناپسندیدگی شعر پر فرمائی. ایک شاعر آپ کے پاس آیا اور آپ کو کہا میں نے آپ کے مدح میں اشعار گائے. آپ نے کہا میں ایک بت کو نہیں مانتا ہوں اور ایک شعر کو نہیں سنتا. اس نے کہا بت کو تو نہ مانے, آپ اللہ کے رسول اور نبی ہے اور بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے آپ آئے, لیکن شعر تو سنیں. حضرت نے کہا نا میں نہیں سن سکتا. اس شخص نے کہا میں اشعار پڑھتا ہوں آپ سن لیں, اور جب آپ کہے کہ یہ غلط ہے تو میں آئندہ کے لیے توبہ کروں گا. آپ نبی ہیں, آپ کا حکم رسالت ہے. اس نے 10 اشعار پڑھے, تاریخ الامم میں لکھے ہوئے. آپ نے کہا ای ہے اور. اس نے 10 اور پڑھے, کہا ای ہے اور. 100 اشعار پورے ہو گئے. آپ نے کہا ان من الشعر لحکمہ, یہ اشعار تو خالص عقل کا خزانہ ہے, پند و نصیحت سے لبریز شعر ہے. حالانکہ آپ اتنے ناراض و تباہ اشعار سے کہ آپ نے فرمایا لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُم مِّنَ الْقَيْحِ خَيْرٌ لَّهُ مِّنْ أَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ مِّنَ الشَّعْرِ, کسی کا پیٹ پیپ اور خون سے بھر جائے یہ بہتر ہے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بھرا ہوا ہو. اور قرآن میں والشعراء يتبعهم الغاوون, شعراء بے دین لوگ ہیں اور جو ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی ان جیسے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, دیکھتے نہیں ہیں یہ ہر وادی میں سرگردان ہوتے ہیں, نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں, مگر اس سرزمی سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. اور یا رب کرے وہ دن کے مدینہ کو جائے ہم, خاکی دری رسول کا سرما لگائے ہم. اور ساتھ ہی مسجد جماعت کڑی ہوا نہیں جا رہا ہے اور رسول اللہ کے پاس خاک رسول سرما بنانے جا رہا. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون, اتنی ناراضگی اور اتنی مذمت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ جو ایمان والے شاعر ہیں اور نیک اعمال والے ہیں. وذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کو یاد کرتے ہیں بہت. وانتصروا من بعد ما ظلموا, مسلمانوں کا اور اسلام کا بدلہ لیتے ہیں. وہ معاف ہے اور ان کے لیے اعلیٰ درجے ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں مشرکین نے اشعار سے اشعار کہلوائے تھے. اور عرب قوم شعر و سخن کی قوم ہے, سب کو یاد ہو گئے. آپ بہت غمگین تھے, سر پکڑ کے بیٹھ گئے. آپ سے پوچھا کہ آپ نے کہا وہ دن رات مجھے گالیاں دے رہے ہیں, ایمان کیسے لائیں گے؟ اتنی مذمت میں ایمان ملتا ہے. حسان بن ثابت شاعر رسول نے کہا آپ اجازت دے ایک ایک شعر لفظ بلفظ جواب دیتا ہو, اور ایسا جواب دوں گا کہ آئندہ ہی اپنے اشعار نہیں پڑھیں گے, شرم آ جائے گی. آپ کے خلاف کوئی شعر کہہ سکتا ہے؟ یہ اندھے. آپ نے کہا کس طرح تم جواب دو گے؟ وہ اور میں ایک قوم کے, وہ اور میں ایک قبیلے کے, ہم ایک دادا کی اولاد ہے, ایک نسل و نسب کے ہیں. حسان نے کہا اجازت دے دے, لَأَصُلَّنَّكَ كَمَا تُصَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ, ان کی مذمت ہوگی اور آپ کی تعریف ہوگی جیسے بال کو گوندے ہوئے آٹے سے نکال کے بچاتے ہیں, ایسا آپ کو بچا کے رکھوں گا. آپ نے کہا کہو اشعار, اجازت. حسان نے اشعار کہے, اب پیغمبر کو سنائے. آپ بہت زیادہ خوش ہوئے. آپ نے فرمایا مشرکین پر بہت سارے تیر برسے, اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا آپ کے اس اشعار سے ہو جائے گا. مدینہ منورہ کی کسی بڑی جگہ میں تمام لوگوں کو جمع ہونے کا کہا گیا, سب جمع ہو گئے, اور ایک ممبر لا کے رکھ دیا گیا, اور سارا جہان جمع ہے مدینہ منورہ میں. اور آپ نے حسان بن ثابت سے کہا کہ آپ ممبر پہ بیٹھے. اور حسان بن ثابت رونے لگے. حضرت آپ فرمایا نہیں, جبریل بھی پیچھے آ کے کھڑا ہے, اور جب تک آپ جوابات دیں گے ان مشرکوں کو اور کفار کو, اس وقت تک آپ کی تائید و نصرت کے لیے جبریل ساتھ رہے گا. بخاری میں ان روح القدس معاک ما تنافح عنہم, اور دوسری جگہ ہے ان جبریل معاک, جبریل آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک آپ یہ اشعار پڑھیں گے. حسان بن ثابت نے وہ اشعار پڑھے, پورا مدینہ جھوم گیا, اور مشرکین کے جتنے شعراء نے آپ کے خلاف اشعار کہے تھے یا کعب ابن اشرف وغیرہ نے, انہوں نے اپنے اشعار واپس لے لیے. لوگوں سے کہا ہمارے اشعار مت پڑھو. لا الہ الا اللہ. تو مجبوراً بعض کام کرنے ہوتے ہیں, اور بڑے شر کو دفع کرنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے بڑی حکمت کے ساتھ قوموں کو جوڑا ہے, اور ان کو ہدایت سے اور ارشادی ایمان و اعمال سے نوازا ہے. ایک موقع پر آپ نے ام المومنین عائشہ کو کہا کہ عائشہ یہ کعبہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا تو اس کا دروازہ نیچے تھا, مشرکین نے اپنے لیے اس کا دروازہ اوپر کیا. لیدخلوا من شاؤ, جس کو یہ چاہے وہ اندر جائیں گے ورنہ نہیں جا سکتے. پہلے تو عام کمرہ تھا, سب لوگ جیسے باہر ایسے اندر. بخاری میں موجود ہے کتاب العلم کے اخیر میں. اور فرمایا کہ یہ جو حتیم ہے, جو لوگ وہاں جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں, حتیم چوٹا ہوا, ان الحتیم من البیت, یہ کعبے کا حصہ ہے. ان کے پاس خرچہ کم ہو گیا تھا تو اس کو باہر چھوڑ دیا، آدھا کمرہ بنایا آدھا چھوڑ دیا. فرمایا میری خواہش ہے کہ میں حتیم کو اندر کروں اور دو دروازے لگاؤں کعبہ کے، ایک جانے کے لیے اور ایک آنے کے لیے. تو ام المومنین نے پوچھا پھر کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ان قوم کے حدیث و عہدہم بالکفر، آپ کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھ لیں گے، ان کو پتہ ہے نہیں، وہ سمجھیں گے ابراہیمی کعبہ توڑ دیا. جیسے کمکل لوگ سمجھتے ہیں فلان لوگ درود شریف نہیں پڑھتے، بھائی ان کی گھڑی ہوئی نہیں پڑھتے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے پر تو ایمان ہے، ان کو تو پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. کبھی کہیں گے جی یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، بزرگوں کو معبود نہیں مانتے، مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتے. کبھی کہیں گے جی یہ مزارات پر، مزارات پر احترام اور ادب میں ان کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں، قبروں سے مانگنے کے لیے مومن نہیں جاتا ہے. ابو حنیفہ سے منقول ہے بد المعالی میں، جو قبر پر جائے اور مردے سے مانگے اس پہ لعنت ہو. مردے کے پاس کیا رکھا ہے کہ آپ اس سے مانگتے؟ آپ ان کے لیے دعا پڑھے، آیتیں پڑھے، سورتیں پڑھے کہ یا اللہ ان کا درجہ بلند فرما، وہ دنیا سے جا چکا ہے. تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ بیت اللہ اس طرح ہونا چاہیے، حتیم کعبے کا حصہ ہے، ایک دروازہ داخلین کے لیے ایک خارجین کے لیے، مگر کر نہیں سکتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے عقائد کو اور نظریوں کو بوجہ نہ جاننے کا نقصان پہنچے. چونکہ عائشہ سے سوال جواب ہوا ہے اور حضرت عائشہ کے سگے بانجے ہیں عبداللہ ابن زبیر، یزیدیوں کے مقابلے میں جب وہ برسر اقتدار آیا اور اس کا مکہ میں حکومت بنی تو اپنی خالہ سے اس نے روایت سنی تھی، اس نے کعبے کو نئے سرے سے بنایا، حتیم کو اندر کیا، دو گیٹ لگوائے داخل ہونے اور نکلنے والوں کے لیے پیغمبر کی خواہش کے مطابق. لیکن عبداللہ ابن زبیر جب شہید ہوئے اور عبد الملک کی طرف سے گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی مقرر ہوا اور ان کا سیاسی اختلاف تھا عبداللہ ابن زبیر سے، تو انہوں نے کہا ہم ابن زبیر کے کعبے کا طواف نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے واپس منہدم کیا، پہلے کی طرح اوپر دروازہ لگایا، حتیم کو باہر نکالا. جب خلیفہ منصور عباسی خلیفہ وقت ہوا ان کو سارے ایچ پیچ کا پورا پتہ تھا کہ کیا تھا اور کیا ہوا اور کیا کیا گیا. خلیفہ منصور اور امام مالک ایک استاذ کے شاگرد ہیں. وہ منصور کان احفظ من مالک، منصور بڑا عالم تھا، ولیکنہ صار ملکاً، بادشاہ بنا و مصروف ہو گیا. اور مالک موطا کا شیخ ہے اور مدینے کا ممبر و محور ہے. میں نے منصور خود بڑے عالم اونچے حفاظ میں سے. تو خلیفہ منصور نے ان تمام علوم کے باوجود سیاست سے ہٹ کر امام مالک سے استفتا کیا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں کعبے کو پھر ٹھیک کر لوں اور اس کے دروازے دو لگا لوں، اوپر سے نیچے اتاروں اور حتیم کو داخل بیت کر لوں، جس طرح پیغمبر کی آرزو اور خواہش تھی. امام مالک نے وہ تاریخی جواب دیا ہے جس پر دنیا قیامت تک فخر کرتی ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ فتویٰ دینا کتنا مشکل کام ہے دنیا کے اندر. آج کل دارالافتاؤں میں اتنے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں اور عقل کا ایک بھی پاسدار نہیں. جب بھی فتویٰ دیکھیں گے تو دل دکھتا ہے کہ لکھنا کیا تھا اور لکھ کیا گیا ہے. مفتی پیدا ہونا کوئی آسان کام ہے؟ لوگ اپنے نام کے ساتھ ویسے فری فنڈ میں مفتی لگاتے ہیں. مسائل یاد نہیں ہے اور نہ علم افتا کا حاصل ہے اور مفتی ہے. او دم دم چئی نور دیے او لا سچائی خامارتا او گورا چمیارتا. امام مالک نے جو جواب دیا ہے وہ من عن تاریخ ادیب نے کامل میں اور صفت الصفہ میں سیر الاعلام میں اور تاریخ الخلفاء جلال سیوطی میں اور محاضرات میں من عن موجود ہے. امام مالک نے اس طرح لکھا یا امیر المومنین لا احب ان اجعل الكعبة ملعبة للسلاطين والسلام. امیر المومنین میں کعبے کو بادشاہوں کا کھلونا نہیں بنانا چاہتا. مطلب یہ کہ آپ کے بعد آئے گا پھر وہ توڑے گا. بھئی یہی ہوتا رہے گا پوری دنیا میں. کہتے خط دیکھ کر خلیفہ منصور کا ہاتھ لرز رہا تھا. کسی نے پوچھا کیا لکھا؟ مالک نے کہا اتنا قیمتی فتویٰ لکھا ہے کہ ساتوں آسمان سے زیادہ بیش بہا ہے. یا امیر المومنین اے بادشاہ مسلمین انی لا احب ان اجعل الکعبہ ملعبۃ للسلاطین. میں پسند نہیں کرتا کہ کعبہ شریف کو بادشاہوں کا کھلونا بناؤ اور جو بھی آئے اس کو توڑے اور پٹاخ کے رکھے اور لوگوں کو عذاب میں ڈالے. دین کی حفاظت کے لوگ اور ہوتے ہیں اور فساد کے عناصر بہت زیادہ ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں ہمارے بھائی لوگوں کو اللہ کے حضور یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ اپنا کوئی خاص فضل و مہربانی فرمائے اور پاکستان کے حکمرانوں سیاستدانوں کی عقل کے تالے کھولے اور ان کو غیرت اور شعور نصیب کرے کہ سب متفق ہو جائے اور اعلان کرے کہ پورے ملک پر اسلامی نظام نافذ ہوگا اور جو جو دفع قانون پیٹیشن ریٹ آرڈر اسلام کے کسی حکم سے متصادم ہوگا وہ کالعدم سمجھا جائے. آسانی سے اسلام نافذ ہو جائے گا، اس میں کیا دیر لگے گی؟ چودھری افتخار صاحب جو ہے وہ اپنے ساتھ 8-10 مضبوط مفتیوں کا پینل بٹھائے کہ یہ فتویٰ میں دے رہا ہوں، ججمنٹ کر رہا ہوں، آپ مفتی ہیں، آپ دونوں چاروں بیٹھے، اگر یہ صحیح ہے تو دستخط کریں. وہ دستخط کریں گے تو کتابوں کے جلد اور صفحے بھی لکھیں گے. ایسا عالم دستخط نہیں کرتا. قانون نافذ ہو جائے، ہائی کورٹ کے ججز کو کہا جائے کہ بھائی ہر پینل میں اور ہر عدالت میں 2-4 قابل اعتماد مفتیان فقہا جن کو دین پر پورا عبور حاصل ہے ان کی رہنمائی میں آپ ججمنٹ کریں. کے ایم سی اور کے ڈی اے کو کہا جائے جو آرڈر پاس کرتے پلاٹنگ کرتے مارکیٹنگ کرتے ہیں، علماء سے پوچھ لے کہ یہ خرید و فروخت کے اصول کے مطابق ہے. بینکوں کے اندر مفتیان قاضیان بھیج دے اور وہاں نظام مزارات کا اور زراعت کا اور تجارت کا اور کفالے کا اور شراکے کا وہ درست کر لے، اس کے مطابق نفع و نقصان ہو، بالکل بینک مسلمان ٹھیک ٹھاک پاک صاف ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے مرد مومن چاہیے، حضرت عمر جیسے باہمت ہستی چاہیے جو امریکہ کے چابک سے نہ ڈرے اور برطانیہ اور فرانس کے سامنے جو ہے نا پسینے نہ بہائے اور ان کو صاف کہے کہ دور رہو، ہم اپنے دین کے اندر آزاد ہیں، ہم نے کسی انسان کا حق تلف نہیں کیا، ہم تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. جب تک دنیا میں اسلامی نظام نافذ تھا یقین کر لے کوئی فرقہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سارے ایک مسلمان، ایک فقہ، ایک شریعت کے ماننے والے تھے. یہ قریب میں ہمارے 400 سال پہلے 1110 میں اورنگزیب مرا ہے نا، 1114 میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، ان کی پیدائش سے 4 سال پہلے بادشاہ اسلام اورنگزیب عالمگیر مر چکے 1110 ہجری میں، اب 1434 ہے، 400 سال ہو گئے. 400 سال پہلے 700 سال اسلامی دور رہا ہے. کل 7 خاندانوں نے ہندوستان پر حکومت کی، محمود غزنوی سے لے کر کے اورنگزیب مغلیہ تک. غلامان ہے، ساسانی ہے، درانی ہے، تغلق ہے، یہ سارے آئے. اس 700 سال میں کوئی ایک پرچے بھی متضاد نہیں لکھا گیا ہے، کوئی ایک ورق اسلامی آئین، اسلامی دفعات، صحابہ کرام کے خلاف قطن کوئی چیز سامنے نہیں آئی. بادشاہت موجود تھی، طاقت تھی ان کی، وہ دریافت کرتے تھے یہ کیا کیا آپ نے. اب تو حکومتوں کی یہ خواہش ہے کہ لوگ مسائل میں الجھے اور ہم آرام سے بیٹھے، اور آرام سے بیٹھ نہیں سکتے. کبھی یہ لوڈ شیڈنگ میں جائیں گے اور کبھی دوسرے مسئلوں میں الجھ کے تباہ و برباد ہو جائے. کیونکہ یا تو یہ اسلام کے قاتل ہے یا جمعے کے دن کے قاتل ہے، اور ان کے لبوں پر شعائر اللہ کا خون پڑا ہوا ہے. اور کسی نے مسجد اور مدرسوں میں اور ننی منی معصوم بچیوں کو قرآن کے سامنے بیٹھی ہوئی، آدھا جسم جلا ہوا ہے، آدھا باقی ہے، اور ہاتھ قرآن پہ رکھا ہوا ہے، آن ریکارڈ یہ سب چیزیں موجود ہیں. کوئی دنیا کا فرد اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ایک ظالم کے دور میں اس بدترین ظلم ہوا ہے. تو جیسے لوگ کہاں ملک کو ترقی دیں گے یا خیر خواہی کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنا کوئی خاص فضل احسان شامل حال فرمائے. اعمالنا امالنا، ہمارے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے حکمرانوں کو موقع مل رہا ہے. سیاستدان قوم کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کھیل رہے مختلف اداؤں سے، اور اغراض اور مفادات سے ہر وقت مجبور ہے. وہ بڑے سے بڑے ڈکیتی پر خاموش ہو جائیں گے جب ان کا فائدہ ہوگا. قوم کا اور ملک کے مفاد کا ساتھ دینے والے ایسے غیرتی افراد جب برسر اقتدار آئے، ان سے یہ توقع ہے کہ وہ اسلام پر کے جذبے کو آگے بڑھائے. اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں. سعودی عرب آپ کے سامنے ایک ملک ہے. اگر آج آپ کہے مغرب تک کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک جس میں کوئی قتل نہیں ہوا ہے، تو سعودی عرب کا نام آئے گا. آپ کہے پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک جس میں ایک ڈکیتی نہیں ہوئی ہے، سعودی عرب کا نام آئے گا. کیونکہ اسلامی نظام حدود و قصاص نافذ ہے، اور قاضیان عدالتوں میں موجود ہے، اور ان کے مطابق قضاء اور شرعی فیصلے ہو رہے ہیں. حرمین شریفین کی عظمت، احترام اور ہیبت کا کی کرامت ہے. انہیں بھی چاہیے کہ وہ ملکوں کی جو مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستیاں نبھاتے ہیں، تو یہ شرط لگائے کہ آپ کو کیا عذر ہے کہ آپ نے انگریز منڈی کو خوش کرنے کے لیے جمعہ کا دن ہٹایا اور اتوار کو مقرر کیا. یہ ظلم آپ نے کس وجہ سے کیا ہے؟ کیا دلیل تھی آپ کے پاس؟ اور جب تک آپ جمعہ بحال نہ کریں، اور جب تک آپ اسلامی شاعر کو صحیح طرح بحال نہ کریں، تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہم آپ کا تعاون نہیں کر سکتے. خالی یارانہ اور دوستانہ نبھانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ملکوں کے تعلقات عقائد اور نظریات کی عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور لوگوں کے عقائد اور نظریات گھڑے ہوئے ہیں، لیکن سعودی حکومت کا ایمان اور عقیدہ آسمان سے ہے. وہ قرآن کریم اور سنت نبوی کے مطابق ہے، اور حقیقت میں پوری دنیا کے مسلمان ان کے تابع اور پابند ہیں. باقی رمضان المبارک اسی دن کے لیے ہے، اس مقصد کے لیے کہ لوگوں میں تقوی آئے، خدا پرستی آ جائے، گناہوں سے بچے، نیکیاں اپنائے، مسجد آباد کر لے، جماعتوں میں موجود رہے، حرام کاریوں سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے باز آئے، شرمندگی کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اپنے رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرے، راتوں کو تراویح پڑھے، دن کو روزہ رکھے، ہر گھڑی تلاوت ذکر تسبیح و دعاؤں میں مشغول رہے. مالدار لوگ خدا کی دی ہوئی توفیق کے مطابق جو ان پر فرض ہے زکات نکالے، ان کے علاوہ بھی خیرات اور حسنات کے دریا بہائے تاکہ فقراء، مساکین، بے بس، عاجز، بیوائیں، یتیم اس مہینے میں ان کی خوب سرپرستی ہو، تعاون ہو. رمضان شریف کے آخر میں 10 دن 10 رات کا اعتکاف ہوتا ہے. یہ اس اعتبار سے تو بہت ہی سعادت مند مرحلہ ہے کہ ایک عرصے سے ہمارے ملک میں نوجوان بھی بیٹھنے لگے ہیں، لیکن ان میں ایسے نوجوان بھی بیٹھتے جن سے مسجد پناہ مانگتی اور وہ شرارت کے پیکر ہوتے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک سرپرست ساتھ آ جائے، والد، بھائی، چچا، ماموں، اس کے لیے تیار نہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ کوئی چائلڈ کھلونے کی کھیل کی جگہ نہیں ہے، یہ خالص اللہ کا گھر ہے اور تمام آداب ہیبت جل جلالہ کا مظہر ہے. ایسا نہ ہو کہ اعتکاف کے عنوان سے بجائے آداب کے بے ادبی ہو جائے. معصوم بچے ہیں گلی کوچوں میں کھیلنے والے، کرکٹ اور مختلف کھیلوں کے شیدائی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں، پھر معتکفوں کے اندر قسم قسم کے احوال پیش آتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دکھ پہنچتا ہے، ہمارا جو انتظامیہ ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے. اس واسطے انہیں سختی سے میں نے ہدایت کی کہ اس میں کوئی سفارش نہ قبول کرے، صرف ان کو اجازت دے بیٹھنے کی جو مسجد کے آداب کے مطابق ہو. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھے اور اس ماحول کو بھی محفوظ رکھنا اور اسے آداب، راحت، سکون پہنچانا بھی آپ کا اور ہمارا فرض ہے. اللہ ہم سب کا رمضان پورے عالم اسلام کے روزے، تراویح، تلاوت، ذکر، دعا اور آنے والے ایام میں اعتکاف، اعتکاف کی گھڑیاں، اعتکاف میں بیٹھنے والے بزرگ، جوان، گھروں میں ہماری بھابیاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی عبادات تکمیل تک پہنچائے اور عبادات کا جو مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اور اپنی زندگی بدلنا اور اچھے صفات اور خصال اپنانا، قبائح سے توبہ تائب ہونا، اللہ یہ ملک نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خون کی رگ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے، الا یہ کہ براہ راست معدے تک یا براہ راست دماغ تک کوئی دوا پہنچے. ایک تو رگوں کے ذریعے یا مساموں کے ذریعے پہنچتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر بعض کو پان وغیرہ کے ایسے انجیکشن جو بعض اوقات پورا سرنج جو ہے نا معدے میں داخل کرتے ہیں یا دماغ کے مخ تک پہنچاتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں. عموماً 99% انجیکشن، ٹیکے، ڈرپ وغیرہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سنت موقع، سنت غیر موقع دا کی دائیگی میں کوئی فرق نہیں، ایک جیسے ادا ہوتی. ہاں، 4 رکعت سنت غیر موقع دا ہو تو تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھ لے اور دوسری اور قاعدہ اولا میں بھی درود شریف پڑھ لے. ہر قسم کے سفر میں روزے کی چھوٹ ہے، یعنی اگر سفر جیسے بھی ہو، روزہ رکھنے میں سہولت بھی ہو تو رکھ سکتے ہیں. جی ہاں، روزہ رکھ سکتے ہیں. وہاں تصوم خیر اللہ کو، نہ رکھنے کے سفر میں اجازت ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کو مضبوط، اہل بیت کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کا ذکر ہے. اللہ آپ کو صحت کاملہ، اپنے بیٹے منظور شاہ کے گلے کا تکلیف جلدی دور فرمائے، آمین. بہت شکریہ، بہت دعائیں دیا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. واجب الادا نماز وقت کے اندر واجب الادا ہے یا وقت کے بعد بھی؟ دونوں طرح ہے نا، وقت کے اندر تو ادا ہے، اس کو تو قضا نہیں کہتے، وقت کے بعد واجب الادا ہے. کسی شخص کا یہ معمول ہو کہ وہ سلام کا جواب نہ دیتا ہو، تو اس شخص کو سلام کرنا چاہیے. ہاں آپ اپنی فرض ادا کر لیں, فرض قرض روزہ نفل روزے میں پورے کر سکتے ہیں؟ نہیں, نفل کی نیت سے واجب نہیں ہو سکتا ادا. گلشن بلندیا امام صاحب نے بتایا کہ قرآن خوانی جائز نہیں ہے. کیا خیر القرون میں اس کوئی مثال؟ خیر القرون میں آیا نا, کیوں نہیں, قرآن تو خیر القرون میں آیا ہے. یہ کیسی بات, یہ چھوٹے لوگ ہیں, ان کا علم پورا نہیں ہے, کمزور مزاج کے ہیں, ان سے مسائل نہ پوچھا کریں. باقی کسی عالم کا نام کبھی بھی نہ لکھا, تو ایسا لکھ دیا کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں. اور مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 164 تفسیر مظہری لیس للانسان الا ما سعا کے ذیل میں موجود ہے. اور عالمگیری جلد اول کتاب الجنائز فصل فی التدفین میں لکھا ہے کہ انصار کے ہاں جب میت ہو جاتی تو لوگ ان کے گھر پر بھی اور قبر پر بھی تلاوت کرتے تھے قرآن کی. اور عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ جنازے کے بعد قبر پر ایک قرآن پڑھ لیا جائے, اس کے بعد دعا کر کے لوگ رخصت ہو جائے. اور قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قرآن خوانی پہلی صدیوں سے لے کے ہمارے زمانے تک امت مسلمہ کی پہچان ہے. درست اور صحیح ہے. کہتے ہیں گھر میں کوئی پرندہ پال لیا جائے تو آنے والی مصیبت وہ اپنے سر لیتے, وہ اپنے سر نہیں لے سکتا ہے, اللہ کی عادت ہے کہ مال لے لیتا ہے جان بچا لیتا ہے. اللہ آپ کو ہر مصیبت پر سے بچائے, آپ جیسے بزرگ ہم پر سلامت رکھے, قیامت والے دن ہمیں آپ کے صحبت میں درجوں میں شامل کرے. آمین. جزاکم اللہ. صف کے درمیان کے درمیانی پتنے خلا ہو اور پیچھے سے آدمی آگے نہ بڑھے تو صف برابر کرنے کے لیے دوران نماز دائیں بائیں کسک سکتے ہیں؟ ہاں آہستہ آہستہ کسک جائے. ہم نے جو فرمایا کہ ضرور ٹی وی پر خبروں کو مکروہ اور بری چیز جان کر دیکھتا, ایک دو اشکال ہے. لوگ اس سے آگے بھی بہت خرافات دیکھیں گے, وہ منع ہے. باقی علماء ٹی وی کی زینت بن جائیں گے, یہ بات بھی نامناسب ہے. آپ نے جو شبہ کیے وہ ٹھیک ہے, لیکن ضرورت اس طرح ادا ہوگی. اور چینلوں پر جو زنادقہ و ملاحدہ مسلط ہے, ان کے زہر کو کیسے ہٹایا جائے, اس کے لیے آپ کوئی تدبیر بتائے. حج کے لیے جمع کیے گئے رقم پر زکات کی ادائیگی ہے یا نہیں؟ اگر یہ احتمال ہو کہ حج منظور نہ ہو جائے اور رقم واپس ہو جائے, تب تو زکات دینی ضروری ہے. اور اگر منظوری ہو گئی ہے اور وہ حج کے مد میں کب گیا ہے, تو جو رقم کب جاتی ہے اس پر زکات نہیں ہوتی. حنفیہ کے نزدیک اگر اگلی صف سے رابطہ منقطع ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی, یہ صحیح نہیں. جیسے حرمین میں لوگ سڑکوں اور ٹوٹلوں میں صف باندھ لیتے ہیں, تو وہ سب درست اور صحیح ہے, اور آپ نے حنفیہ کا قول غلط نقل کیا ہے. حنفیہ کے آپ جد سے واقف نہیں. آپ اللہ آپ کو ہمارے لیے سلامت رکھے. مسائل جاننے کے لیے ہم آپ کو کے علاوہ کسی والے پہ جو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو علم سے, فقہ سے, مسائل کی زینت سے مالا مال رکھے, اور آپ کے ذریعے اور بھی بٹکے ہوئے بندوں کو اللہ رہنمائی نصیب فرمائے. مرد کی چاندی کی انگوٹھی 4 ماشے سے کم ہو یا زیادہ؟ 4 ماشے سے کم کم, 4 ماشے تک گنجائش ہے. اللہ آپ کو ہر بیماری سے بچائے, صحت نصیب کرے. بجنے کیا سحری میں وضو کے بعد تحیت الوضو مسجد کے نفر؟ نہیں نہیں, کچھ بھی نہیں, وتر پڑ چکے ہیں. توبہ. اعتکاف کے وقت مسجد کی صفائی جو مسجد کے حدود کے اندر ہے, کیا مسلم صاف کر ہم صاف کر سکتے ہیں؟ ابھی اعتکاف میں بیٹھے نہیں, اس کو صفائی کا خیال آ گیا. پہلے آپ اپنی صفائی ستھرائی کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں, پھر جب مسجد کو ضرورت ہوگی تو آپ کریں گے. تبلیغ نصاب اور اعمال جو مسجد کے اندر ہوتے ہیں شرکت کر سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. توبہ. اگر امام وتر کی تیسری رکعت میں تلاوت سجدہ پڑھے تو سجدہ کرنے والے نہیں، بس جو امام کرے وہ آپ کرے، آپ اپنی طرح سے اکو بکو نہ کرے، بس وہ رکوع میں نیت ہو جاتی ہے. عرض یہ کہ اللہ آپ پر ہر بیماری سے شفا دے اور نصیب فرمائے، آپ کا افغانستان ورشا کے گلے کی تکلیف دور کرے. کیا گنا منڈی سیون سٹار پتنی کالونی میں کوئی شوکت اسلام مسجد ہے جس میں سرپرست میں آپ کا نام بڑے حروف میں لکھا ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں، پہلی مرتبہ سن رہا ہوں گنا منڈی اور سیون سٹار اور کالونی اور آپ کا کوئی شوکت اسلام مسجد. کسی نے عقیدت احترام میں رکھا ہوگا، کوئی گناہ تو نہیں ہے. اپنے بزرگوں سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، ان کے نام لگاتے ہیں. اللہ آپ کو، آپ کے فرزند کو عمر میں برکت دے. عرض یہ کہ طالب علم مجیب وفات کے والے طبی ناسا دے، اللہ تعالیٰ صحت شفا دے. کامران انصاری کے والد و بھائی کے لیے شفا سے آمین، اللہم آمین. اللہ آپ کو شفا جلا کامل آمین. محمد انور شاہ کو بھی آمین. حبیب الرحمان کی والدہ کی طبیعت بالکل نہ، اللہ تعالیٰ صحت شفا و زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسلک الصحة والعفة والعافیہ والامان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللہم انا نعوذک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاداء. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله